إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير قابل احترام ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت اولاد ہے یہ وہ نعمت ہے جو انبیاء بھی اپنے لیے مانگا کرتے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے اولاد مانگی بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ایک نیک بیٹا طلب کیا جو دینی ذمہ داریوں کو ان کے بعد بھی ادا کرے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا کی ان ربی لسمیع الدعاء یقیناً میرا رب بڑا دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے اسی طرح سے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑھاپے کی عمر میں دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ یا رب ہب لی من الصالحین اے اللہ مجھ کو نیک اولاد دے دے ایسی اولاد دے جو صالح جو دیندار ہو نیک ہو یہ ایسی نعمت ہے جو انبیاء بھی اپنے لیے مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں میں سے اور اپنے عطیات میں سے اپنے ہدیے میں اس کو ذکر کیا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کی ہے اللہ ہی آسمان و زمین کا بادشاہ ہے وہی آسمان و زمین کا مالک ہے یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور جسے چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا یا پھر کسی کو ایسا کرتا ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں میں سے اولاد کو بھی ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا یہبو یہ وہ ہبا سے ہے، ہبا کے معنی ہوتے ہیں ہدیہ، عطا کرنا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اولاد عطا کرتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹی، کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، کسی کو نہیں دیتا ہے امتحان کے طور پر، کبھی ان کی اپنی بھلائی کے لیے. تو اللہ رب العالمین اولاد کا عطا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اولاد عطا کرے. اور یہ جو نعمت ہے، اس نعمت کو پانا اصل نہیں ہے، بلکہ اس نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف اس نعمت کا انتساب ہو کہ اللہ کے دینے سے اولاد ملتی ہے، کسی پیر بابا قبر اور اسی طرح سے دوسرے شرکی یا خرافاتی ذرائع سے نہیں، اللہ کے دینے سے اولاد ملتی ہے. اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اسی لیے نبی بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے. انبیاء کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ اپنے لیے اولاد حاصل کریں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپا بغیر اولاد کی نہیں آتا، زکریا علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد کے بغیر نہیں رہتے. جب آخری عمر میں، بعد کی عمر میں انہیں طلب ہوئی کہ اولاد ہونا چاہیے تاکہ دینی ذمہ داریاں جو ہم اپنی زندگی میں ادا کرتے آئے، ہمارے بعد ہماری اولاد اس ذمہ داریوں کو ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اولاد کا دینے والا اللہ ہے. دو، اس پر اللہ کا شکر کرے. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف نعمت کا انتساب ہو، دوسرے یہ کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر دل میں انسان کو محسوس ہو کہ وہ اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے اولاد دی تاکہ ہمارے بعد ہمارا نام باقی رہے، ہمارے بعد وہ ہمارے لیے نیک اعمال کرتی رہے، ہمارے لیے دعا کرتی رہے، ہمارا نام لے کر. اور تیسرے یہ کہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کو ضائع نہ کرے، اس نعمت کو سنوارے، اس نعمت کو ایسا بنائے کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی وہ کام آئے. لہذا اللہ تعالی سے اس نعمت کا مانگنا ایک واجبی چیز ہے، ہر انسان مانگتا ہے. لیکن جب یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو انسان بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں کو انسان بھول جاتا ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری، اولاد پانے کے بعد اولاد کی تربیت، یہ ماں باپ پر اللہ کی طرف سے فرض ہے. اولاد کی دینی تعلیم و تربیت ماں باپ دونوں پر فرض ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ضروری ہے. بہت سے ماں باپ لفظ تربیت کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ کھلا پلا کے ان کو بڑا کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا وغیرہ، سب چیزیں ضروری ہیں، بلا شبہ ضروری ہیں، لیکن دینی تربیت کے اعتبار سے اکثر ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں. اسی ذمہ داری کو، اس پر غور کرنے اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کے اعتبار سے ہم تیار ہو جائیں، اسی مناسبت سے یہ ایک کورس ہم آج سے شروع کر رہے ہیں. اور اس کورس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے اعتبار سے، دینی تربیت کے اعتبار سے، انہیں دین سکھانے کے اعتبار سے، دین پر چلنے لائق بنانے کے اعتبار سے، دونوں پہلو ہیں. ایک ہے تعلیم، ان کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو انفارمیشن دینا، ان کو معلومات دینا، صحیح اور غلط کی تمیز ان کو کرانا، حق اور باطل، ایمان اور کفر، شرک اور توحید، سنت اور بدعت، حلال اور حرام، اچھا اور برا، یہ ساری چیزیں ان کو سکھانا، ان کی معلومات کا حصہ اس کو بنانا. لیکن صرف جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ جاننے کے ساتھ ساتھ انہیں اس پر عمل کرانا بھی ضروری ہے کہ وہ معلومات صرف ان کی یادداشت کا حصہ نہ بنے بلکہ ان کی سوچ اور ان کے عمل کا اس کا وہ ذریعہ اور اس کی بنیاد بنے، ان کی سوچ اس علم کے تابع ہو جائے، وہ اس علم کی روشنی میں سوچنے والے بنے، ان کے اعمال اسی علم پر مبنی ہوں، ان کے اعمال کی عمارت اس کی بنیاد یہ علم ہو، لہذا ان کو اچھا انسان بنانا کہ وہ دنیا میں اللہ کا بندہ بن کر جیے، اللہ کی بندی بن کر جیے، اپنے بچے بچیوں کو سنوارنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھنے اور اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کرنے اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے تیار ہونے کے لیے یہ کورس ہم آج سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس کورس کو ہمارے لیے اس فکر کو زندہ کرنے اور اس فکر کے حق ادا کرنے کے لیے ذریعہ اور بنیاد بنائے۔ اس کورس میں چار حصے یا تین حصے آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے دو عنوان، جس میں پہلا عنوان ہے بچوں کی دینی تربیت کے 10 فائدے، اس لیے کہ جس چیز کی اہمیت معلوم ہو، اس چیز کی فضیلت معلوم ہو، اس کے فائدے معلوم ہو، تو آدمی کے اندر، انسان کے اندر اس پر عمل کرنے، اس کے لیے کوشش کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک کہ کسی چیز کی اہمیت معلوم نہ ہو، انسان میں حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا ہے۔ لہذا پہلا ہمارا جو درس آج ہوگا وہ بچوں کی دینی تربیت کے 10 فائدے، دنیوی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے آج ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا ایک دوسرا درس ہوگا، اس میں ہے دینی تعلیم کے 21 اصول یا قاعدے یا آداب۔ اس میں واقعی اس بات کا احساس کرانا ہے کہ ماں باپ بچوں کی تعلیم میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں اور صحیح طریقہ ان کو سکھانے کا کیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ اگر مثال کے طور پر الف با تا پڑھا رہے ہیں آپ اس کو، اور وہ بار بار با کو تا پڑھ رہا ہے، تو اس کے سر پر لکڑی مارنے سے وہ پڑھنے لگے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو نفرت پیدا ہوگی علم سے بھی اور پڑھانے والے سے بھی۔ تو بہت ساری غلطیاں ماں باپ بچوں کے پڑھانے میں کرتے ہیں۔ یہ کیا غلطیاں ہیں؟ جیسے کوئی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس کو آپ کہیں بے وقوف، اتنی دیر سے پڑھا رہی ہوں نہیں پڑھ پاتا ہے، تو بے وقوف کہنے سے وہ عقل مند نہیں ہوگا، بلکہ زیادہ بے وقوف ہوگا، اس کی سیلف امیج خراب ہوگی، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میری ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں بے وقوف ہوں، وہ مجھ سے زیادہ جاننے والی ہے، لہذا شاید میں بے وقوف ہی ہوں، اسی لیے وہ مجھ کو بے وقوف کہہ رہی ہے۔ تو بعض اوقات ہم بچوں کی تعلیم میں اتنی ساری غلطیاں کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم علم سے دور کرتے ہیں اور ان کو اپنے بارے میں غلط تاثر دے کر دنیا میں جینے کے اعتبار سے اور زیادہ نکما کر دیتے ہیں۔ لہذا بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ کیا اصول ہیں، یہ صرف میں دینی تعلیم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دنیوی تعلیم میں بھی آج بہت غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے کے اعتبار سے انہیں موٹیویٹ کرنے کی بجائے ان کو ہم ڈی مورلائز کرتے ہیں، انہیں ہمت اور حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے ان کا حوصلہ توڑتے ہیں، ہم اپنی حکومت ان پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو چلنے لائق بنائیں۔ لہذا وہ کیا آداب ہیں جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا بعثت معلماً، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ہم کو ایکسپرٹ سے سیکھنا چاہیے کہ واقعی کیسے ہم کو معلم بننا چاہیے، بچوں کو کیسے سکھانا چاہیے۔ تو ہمارے نزدیک سب سے بہترین معلم اگر کوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی زندگی سے ہم کو کیا اصول ملتے ہیں لوگوں کو، خاص طور سے بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہوگا، یہ سبھی کے لیے ہوگا کہ ایک دائی کو، ہماری بہت ساری بہنیں دعوت کا شوق رکھتی ہیں، اور اس کورس کی شروعات میں بھی سوال آیا تھا کہ کیا ہم اس کورس کے ختم پر تقریر کرنے والے بن جائیں گے. تو لیجئے یہ جو عنوان ہے یہ آپ کے لیے خاص طور سے ہے, ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں یا جذبہ رکھتے ہیں کہ کل جا کر ہم لوگوں کو دین کی تعلیم دیں, ان کے لیے 21 اصول کیا ہیں. اور یہ 21 نہیں ہیں, 50 اصول ہم کو قرآن و سنت میں ملتے ہیں, لیکن کچھ اصول ہم نے اس میں سے چنے ہیں تاکہ یہ اہم ترین اصول بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہمارے لیے رہنما اصول ثابت ہوں. یہ دوسرا عنوان ہمارا ہوگا. اس کے بعد ہم دو کتابیں مکمل کریں گے. پہلی کتاب اس میں ہے دینی تعلیم حصہ اول, اس میں 4 حصے ہوں گے, عقائد, قرآنی احکام, احادیث اور اذکار اور دعائیں. 4 چیزیں اس میں ہوں گی. ایک ہوگا عقائد سے متعلق کہ بچوں کو عقائد کی تعلیم دی جائے. اس کے بعد قرآن کی آیتیں یہ 30 ہوں گے, 30 عقائد, 30 قرآن کی آیتیں, 30 احادیث اور 30 دعائیں یا اذکار. بچوں کے لیے یہ بنیادی نصاب ہے کہ ہر دن آپ ایک عقیدہ بچے کو بیان کر سکتے ہیں. ایک آیت اس میں ہوگی اور اس آیت میں موٹی موٹی بات کوئی ہوگی, ہمارا رب کون ہے, تو ہمارا رب اللہ ہے, دلیل کیا ہے, اس کی دلیل آپ کے پاس. لیکن بہت سارے ماں باپ ہر علاقے میں معلم نہیں ہیں کہ وہ اس کتاب کو پڑھائیں کہ وہ حافظ ہوں عالم ہوں. لہذا ایک ماں اگر اپنے بچے کو پڑھانا چاہتی گھر میں, یا ایک بستی میں کوئی خاتون کچھ بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے, تو اس کتاب کو پڑھانے کے لیے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو کیا پڑھانا ہے, اس آیت کو کیسے سمجھانا ہے. تو اس اعتبار سے یہ 30 عقائد, 30 قرآنی احکام, 30 احادیث جن میں اخلاق و آداب ہیں, اور اسی طرح سے 30 دعائیں اور اذکار. نیند سے بیدار ہو تو کیا کہے, سوتے وقت کیا کہے, کھانا کھاتے وقت کیا کہے, چھینکے تو کیا کہے, اس طرح سے جو بنیادی چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں, اس وقت میں کون سا ذکر ہے اور کیا دعائیں ہیں, جیسے علم کے لیے دعا ہے, ماں باپ کے لیے دعا ہے, یا اسی طرح سے اخلاق کے اعتبار سے دعا ہے, تو کون کون سی دعائیں بچوں کو یاد ہونی چاہیے. اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے. یہ تقریباً 120 چیزیں ہوں گی. 120 دلیلیں اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ غور کریں کتنا سارا علم ہے. یہ جو یاد کرے گا, ابھی سے اس کی نیت کر لیں, انشاءاللہ کتابیں بھی آپ کو دی جائیں گی, یہیں سے ملیں گی آپ کو. تو یہ جو دلائل ہیں اگر ان کو آپ یاد کر لیں تو آپ کسی بھی انسان کے سامنے دین کی بنیادی باتیں بتا سکتے ہیں, دین کی بیسکس. بہت سارے جوابات آپ جب کتاب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ کو بہت بڑی دلیل یاد کرنے کی ضرورت نہیں. آپ ایک چھوٹی سی دلیل اس کی ہے, اس کو قرآن کی آیت کو یا حدیث کو آپ یاد کر لیں, آپ بالکل دین کی بات لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے آداب و اخلاق معلوم ہیں تو. تو یہ علمی مواد آپ کو فراہم کیا جائے گا. اس کے بعد دوسری کتاب اسی عنوان کے تحت اسی ڈھانچے کے ساتھ ہے کہ جس میں 30 عقائد ہیں اور 30 قرآن کی آیات ہیں, قرآنی احکام, 30 احادیث ہیں اور 30 دعائیں اور اذکار ہیں. تو لیکن یہ دوسرے لیول کی کتاب ہے, اس میں دلیلیں بڑی ہوں گی اور کانسیپٹس تھوڑے اور بڑے ہوں گے. تو یہ دو کتابیں ہیں جو نہ صرف بچوں کے لیے ہے, بڑوں کے لیے بھی یہ کتاب ہے, بلکہ بڑوں کے لیے بھی یہ کتاب پڑھنے لائق ہے اور اس کو سیکھنا ضروری ہے. یہ دو کتابیں اگر آپ نے مکمل کی تو تقریباً 240 دلیلیں آپ کو یاد ہوں گی. یہ بہت زیادہ علم ہے, آپ کو تھوڑا لگے گا شروع میں سنتے وقت میں, لیکن بہت زیادہ ہے. اس کا یاد کرنے والا کسی بھی مجمع میں دین کی بات کر سکتا ہے جب اس کو معلوم ہو کہ اس کی تشریح کیا ہے, اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے, اور یہی اس کورس میں ہم کوشش کریں گے کہ مائیں خاص طور سے، اور چونکہ اس کی ریکارڈنگ ہوگی تو بہت سارے معلم بھی اس کو سیکھیں گے انشاءاللہ، تو ان کو معلوم ہوگا کہ اس بات کو کیسے سمجھانا ہے، اس میں کیا پوائنٹ ہے جس کو نمایاں کرنا ہے اور کس بات کو اچھے سے سمجھانا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جو انسان ایک بچے کو سمجھا سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ اگر آپ ایک بچے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، مطمئن کر سکتے ہیں، اس کو ایک پوائنٹ پوری طرح سے سمجھا کے سمجھ میں آ گیا، ہاں بالکل سمجھ میں آ گیا، اگر آپ ایک بچے کو سمجھا سکتے ہیں آپ کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ بچے ان کی کوئی پچھلی بنیاد نہیں ہوتی ہے، ان کو ہر چیز واضح کر کے سمجھانا پڑتا ہے۔ جو یہ کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو بھی سمجھا سکتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک میدان ہوگا لوگوں کو دین سکھانے کی استعداد پیدا کرنے کے اعتبار سے، لہٰذا ایک بہت ہی عمدہ اور بہت ہی مفید کورس ہے۔ میں امید کروں گا کہ جو لوگ پہلے دن آئے ہیں وہ آخر تک آئے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ پہلے دن لوگ آ جاتے ہیں، نوٹس لے لیتے ہیں اور ماشاءاللہ اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا مجاہدہ آپ کی ہدایت کے لیے بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہوں کی رہنمائی ان کو عطا کریں گے۔ تو اللہ کی طرف سے گائیڈنس، اللہ کی طرف سے ہدایت اس انسان کو ملتی ہے جو اللہ کی خاطر دین کے معاملات میں مجاہدہ برداشت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے۔ لہذا اگر آپ مجاہدے کی قیمت دے سکتے ہیں تو ہدایت کی نعمت آپ کو ملے گی۔ یاد رکھیں میری بات کو، آپ کو اپنی طرف سے کچھ دینا پڑے گا تو اللہ کی طرف سے ملے گا، آپ کو مجاہدہ دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں ہدایت دے گا۔ یوں ہی ہدایت مفت میں بٹنے والی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، میں اس کو ہدایت دیتا ہوں، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ لہذا اس کورس میں ہم بچوں کے تعلق سے بہت ہی بنیادی باتیں سیکھیں گے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر طور پر مکمل کریں، اور یہ کورس ہمارے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ہمارے معاشرے میں جو بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی، اس کو آپ اچھی طرح سے محفوظ رکھیں اور اسی کے مطابق آپ جو بھی کوشش آپ کو کرنا اس کا مطالبہ ہے اس کو پورا کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ مزید ہدایات ہیں جو میں انشاءاللہ درس کے اخیر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اب ہم پہلا عنوان ہمارا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو جو نوٹس دیے گئے ہیں اس میں دو درس ہیں، جن میں پہلا عنوان ہے بچوں کی دینی تربیت کے 10 فائدے۔ اس کے 10 فائدے کیا ہیں؟ صرف 10 فائدے نہیں ہیں بلکہ بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے 10 یہ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ التحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو قوا، بچاؤ۔ قو کے معنی ہے، یہ صیغہ امر ہے، قو انفسکم، بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو، کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ آپ غور کریں، تصور کریں کہ ہمارے اپنے گھر کو آگ لگ جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا صرف اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں؟ کیا ہم یہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ بس اپنے آپ کو بچائیں، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے کیا وہ وہی بستر پر پڑا رہے گا، وہی کچن میں رہے گا، وہی کھانے میں مشغول رہے گا؟ نہیں، وہ اپنی ساری نعمتیں، اپنی ساری چیزیں چھوڑ کر گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اس جگہ سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے جہاں آگ لگی ہے۔ مزید یہ کہ اگر اس کے بچے، اس کے گھر والے ساتھ میں اسی گھر میں ہوں تو کسی طرح سے ان کو خبردار کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں ان کو خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ دنیا کی آگ چھوٹی ہے، آخرت کی آگ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ سنگین ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے اپنے اقربا کو، رشتہ داروں کو، اپنوں کو بچانا ضروری ہے، جو کہ چھوٹی آگ ہے جس کا خاتمہ، جس کا انجام صرف موت ہے، اس سے زیادہ نہیں، جل بھن کے کیا ہو جائے گا، مر جائے گا انسان، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ دنیا کی آگ ہے، اس سے بدتر، اس سے بڑھتی ہوئی زیادہ سنگین آگ جہنم کی آگ ہے۔ کتنی عجیب بات ہوگی کہ انسان کو دنیا کی آگ کا احساس ہو اور جہنم کی آگ کا احساس نہ ہو، وہ اپنی اولاد کو موم بتی سے کھیلنے سے منع کرے، ماچس سے کھیلنے سے منع کرے، اگر وہ ماچس کی تیلی جلا کر اس سے کھیل رہے بچے، ماں باپ فوراً ہاتھ سے چھین لیں، کہیں آگ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہاتھ جل جائے گا، کپڑے جل جائیں گے، اور بچے، وہی بچے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک بد اخلاقی، بے دینی، شرکیات، کفریات اور خرافات اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال، ان تمام چیزوں میں مشغول رہے، اور ماں باپ ان سے، ان کے ہاتھوں سے وہ ماچس نہ چھینے، انہیں ان کے حال میں پڑا رہنے دے یہاں تک کہ وہ اپنے آنکھ کو جلا لے جہنم کی آگ میں، یہ ماں باپ بچوں کی خیرخواہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا خیرخواہی ہے کہ وقتی زندگی کی فکر ہو لیکن ہمیشہ کی زندگی کی فکر نہ ہو؟ یہ اولاد کا بھلا چاہنے والا کون باپ ہے اور کون ماں ہے جو بچوں کو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف سے بچانے کے لیے بہت فکر مند ہوتے ہیں لیکن آخرت میں انہیں جہنم کی جھلستی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں، وہ ان کو بے دین بننے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، جو چاہے کریں، بڑے سمجھدار ہیں، اپنی زندگی کے خود مالک ہیں، ہم زیادہ پریشر نہیں ڈالتے بچوں پہ، ہم زیادہ بچوں کو قانون قاعدے میں نہیں رکھتے ہیں، اور بچوں کو آزادی دی جائے، بلکہ کبھی یوں کہا جائے کہ ابھی تو بچے ہیں، اسی لیے تو آپ کو تربیت کرنا ہے، مٹی اگر سخت ہو جائے تو آپ موڑ نہیں پاؤ گے، اگر آج کا پودا کل کو پیڑ بن گیا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو اس کی زندگی میں دخل دینا پڑے گا، آپ کو اس کی سوچ، اس کے اقوال اور اس کے افعال کی نگرانی کرنی پڑے گی، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہیں غلط انسان تو نہیں بن رہا ہے، آپ کو اس کے اندر سے برائیوں کے کانٹے دار جھاڑیوں کو نکال کے پھینکنا ہوگا، اس کی زندگی میں سے برائیوں کو آپ کو الگ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وہ اہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، ایک آگ سے، کون سی آگ ہے؟ جہنم کی آگ، وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن، جس کا فیول، جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہے، وقودھا الناس والحجارة، جس میں انسانوں کو پھینکا جائے گا تو اور بھڑکے گی، جس میں حجارہ پتھروں کو پھینکا جائے گا آگ بھڑکے گی. پتھر کیا ہے؟ یہ بت ہے، بتوں کو ڈالا جائے گا اس میں، سارے جھوٹے معبود اس میں پھینک دیے جائیں گے، یہ تمہارے معبود ہیں، ڈالا جائے گا ان اس میں، اور اس میں گندھک کا پتھر ہوگا جس میں اور زیادہ آگ بھڑکے گی، جہنم میں اور آگ بھڑکے گی. لہذا یہ جہنم کی آگ ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، ان ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی فکر کریں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ اس بات کا جواب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. امام الحاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین، اس کتاب میں ایک روایت نقل کی ہے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں علموا انفسکم و اہلیکم الخیر. علموا، سکھاؤ، تعلیم دو، انفسکم، اپنے آپ کو، و اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، کس چیز کی؟ خیر کی تعلیم دو. اگر تم نے ان کو خیر کی تعلیم دی، ان کی سوچ میں خیر ہوگی، ان کی زندگی میں خیر آئے گی، اور جس کی زندگی میں خیر آئے اور اس کی زندگی میں شر نکلے، اس کی زندگی سے شر نکلے، تو ایسا انسان خیر البریہ میں سے ہوگا اور اس کے لیے جنت ہے. لیکن اگر تم نے اس کو خیر کی تعلیم نہیں دی، اس کو اسی حال پر چھوڑے رکھا، یا تم نے اس کو غلط تعلیمات دی، جھوٹ، غیبت، گالی، چوری، دھوکا، بے عملی، اگر تم نے اس کو اپنے قول یا عمل سے سکھایا، کل کو بگڑا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، تم کو بھی لے جائے گا. لہذا یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اولاد کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہم دین کی تعلیم دیں. جہنم سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ جہنم ہمارے سامنے تو آج نہیں ہے، کیسے بچائیں؟ ان اسباب سے بچائیں جو جہنم میں لے جاتے ہیں، اس راستے سے بچائیں جو جہنم میں لے جاتا ہے. وہ بے دینی کا راستہ ہے، وہ بے عملی کا راستہ ہے، وہ گناہ کا راستہ ہے، وہ شرک اور کفر اور نفاق اور خواہشات کا راستہ ہے. اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو کہ وہ شرک اور کفر اور نفاق سے بچے، وہ گناہوں سے بچے، وہ دین پر چلے، حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، وہ اللہ کی معصیت سے، اس کی نافرمانی سے بچے. اگر تم نے ان کو خیر کی تعلیم دی، ان کی زندگی اسی خیر پر مبنی ہوگی، وہ اچھے انسان بنیں گے. جب اچھے انسان بنیں گے تو جہنم سے اپنے آپ بچیں گے. اب غور کریں، گاؤں دیہات میں پہلے زمانے میں لوگ گھروں میں شراب جلاتے تھے اجالے کے لیے. اس زمانے میں ٹیوب لائٹس وغیرہ، بجلی نہیں تھی، لیکن رات میں جب وہ سوتے تھے تو سوتے وقت کیا کرتے تھے؟ دیا بجھا دیتے تھے. اور حدیث میں بھی اس کی تعلیم ہے کہ جو چراغ ہوتا ہے رات میں اس کو جلتا چھوڑ کر نہ سوئیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے سونے میں چوہا اس کو گرا دے بستر پر، یا خود انسان کی حرکت سے اس کو دھکا لگ جائے اور بستر پر گر جائے اور آگ لگ جائے. کتنے گھر ایسے جلے بھی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پریکاشن ہے کہ آپ رات کے وقت میں اس کو جلتا چھوڑیں گے، پاسبلٹی ہے، امکان ہے اس کا کہ وہ آپ کے بستر پر گر جائے اور اس کپڑے میں آگ لگ جائے، آپ کی چادر میں، آپ کے کمبل میں آگ لگ جائے اور پورا گھر اس کے نتیجے میں جل جائے. تو ایک انسان مستقبل کے اعتبار سے، فیوچر کے خطرے سے بچنے کے لیے حال میں کچھ کرتا ہے، ایسی چیزوں کو زندگی سے نکالتا ہے کہ کہیں کل جا کر وہ ہلاکت کا ذریعہ نہ بنے. تو آخرت میں جہنم کی آگ ہے، دنیا میں نہیں. اس برائی سے، اس آگ سے بچنے کے لیے آج آپ کو بے دینی کا چراغ بجھانا پڑے گا، نہیں تو یہ آپ کے پورے جسم کو، آپ کے کپڑوں کو، آپ کے پورے گھر کو جلا سکتا ہے، آخرت میں جہنم میں آپ کو لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ پہلی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ والدین مکلف ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے کیا فوائد ہیں۔ نمبر ایک، قیامت کے دن جواب کی تیاری۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو قیامت کے دن جواب دینے کے لائق بنا رہے ہیں، آپ چھوٹ جائیں گے اگر آپ نے تربیت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پوچھ ہونے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، سرپرست ہے۔ راعی چرواہے کو کہتے ہیں، رعایا نگرانی کو کہتے ہیں۔ والرجل آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، جیسے بکریوں پر چرواہا ہوتا ہے۔ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، اور عورت بھی نگران ہے، سرپرست ہے، کس پر؟ على بيت زوجها، اپنے شوہر کے گھر پر، وولده اور اس کی اولاد پر۔ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، تو تم میں سے ہر ایک نگران سرپرست ہے اور ہر نگران سے، ہر سرپرست سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، آپ سے سوال ہونے والا ہے۔ صرف بیوی سے نہیں، شوہر سے بھی، اور صرف شوہر سے نہیں، بیوی سے بھی۔ کیوں؟ والرجل والمرأة، رجل کے معنی آدمی، مرأة عورت۔ آپ دیکھیے اسلام نے جہاں پورے گھر کا ہیڈ مرد کو بنایا ہے، مرد کی ماتحتی میں عورت کو بھی گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ آج جو جدید ترقی یافتہ ذہن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو تو اسلام نے کچھ دیا ہی نہیں۔ اچھی بات ہے، دیکھیے، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، شوہر کا گھر اور اس کی اولاد، اس پر عورت نگران ہے۔ معلوم ہے کہ عورت کی ذمہ داری بنیادی طور پر، تفصیلی طور پر بتائی گئی، مرد کی اجمالی طور پر ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی مرد باہر رہتا ہے، کام کاج، محنت، کھیتی باڑی، تجارت، جاب، وہ معاش کا ذمہ دار ہے، لہذا اس کا کام ہے نگرانی کرے گھر والوں کی، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ ہاں، لیکن خاص طور سے عورت گھر میں رہتی ہے، اس کا کام ہے گھر کی نگرانی کرے، گھر میں کوئی پرایا مرد نہ آئے، گھر کی عزت کی حفاظت ہو، گھر کی چیزیں ضائع نہ ہو۔ عورت کی ذمہ داری، مال ضائع نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، شراب نہ کرے، گھر کی چیزیں برباد نہ کرے، چاہے کھانے پینے کی ہو یا کوئی اور چیز، اس کی نگرانی کرے۔ شوہر گھر میں نہیں ہے، لیکن صرف چیزیں نہیں، پورا گھر اور اولاد خاص طور سے۔ وولدہ، اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے عورت۔ معلوم ہوا کہ خاص طور سے اولاد کی ذمہ داری عورت پر ڈالی گئی ہے۔ کس پر؟ عورت پر۔ والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، تو معلوم ہوا کہ اولاد کی تربیت کا ذمہ دار اسپیسیفکلی، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے۔ عورت میں نرمی ہوتی ہے جو اولاد کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی شفقت اور اسی معاملے کے اعتبار سے عورت کے پیٹ میں اور عورت کی گود میں بچے کو رکھا۔ یہ بڑی شفیق ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، محبت کرنے والی ہوتی ہے، قربانی دینے والی ہوتی ہے، اپنے سے زیادہ اولاد کا سوچنے کی صلاحیت اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 9 مہینوں تک بچے کو عورت کے پیٹ میں رکھا، ساری تکلیفیں اٹھا کے، ابھی تو چہرہ بھی نہیں دیکھا اس کا، ابھی اس کا تعارف بھی اس سے نہیں ہے، دیکھا بھی نہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن اس کے لیے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے تمام چیزوں میں وہ مشقت کو برداشت کر لیتی ہے، کبھی قے کر رہی ہے، کبھی سر چکرا رہا ہے، کبھی کمزوری ہو رہی ہے، کبھی پسینہ آ رہا ہے، کبھی چلنے کی طاقت نہیں ہے، کبھی کچھ کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ایک پھول جیسی اولاد ملنے والی ہے، اس اولاد کی خاطر، اس نعمت کی خاطر وہ اپنے آپ کو ہر تکلیف سے گزارتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو پالنا پوسنا جسمانی اعتبار سے، کھانا پینا اس کا، اس کو دودھ پلانا، اس کے پیشاب پاخانے کی صفائی کرنا، راتوں کو اس کے لیے جاگنا اس کی بیماری میں، کروٹیں بدلنا، یہاں سے لے کے وہاں رکھ دینا اگر پیشاب کر دیا، ساری تکلیفیں عورت اٹھاتی ہے۔ اولاد کو تابع کیا گیا خاص طور سے، نہ صرف اپنی پیدائش کے اعتبار سے اور نہ صرف اس کی غذا اور لباس کے اعتبار سے، بلکہ خاص طور سے تربیت کے اعتبار سے بھی عورت کے حوالے اولاد کو کیا گیا ہے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، اور کہا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے، قیامت کے دن تم سے سوال پوچھا جائے گا، کیا تربیت کی، کیا سکھایا اولاد کو، دیندار بنانے کے لیے تم نے کیا کیا، اگر کیا ہے تو جواب دے پائیں گے، مسئول سوال پوچھا جائے گا، اگر کیا ہے تو جواب دے پائیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو یہ امام البخاری نے صحیح البخاری میں کتاب النکاح میں اس کو روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے کتاب الامارہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے، اگر ہم اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں جواب دے پائیں گے، نہیں تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ ایک اور حدیث دیکھیے جس سے مزید عورت کی حیثیت گھر میں معلوم پڑتی ہے، اور یہ بہت اہم حدیث ہے خاص طور سے ان کو بتانے کے لیے جو عورت کو کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کل نفس من بنی آدم سید، ہر شخص بنی آدم میں سے سید ہے۔ سید کے معنی عربی زبان میں سردار کے ہوتے ہیں، ہیڈ۔ آدم کی اولاد میں ہر ایک سید ہے، یعنی سردار ہے۔ فالرجل سید سید اہلہ والمرأۃ سیدۃ بیتہا۔ اب غور کریں کیا فرمایا، آدمی اپنے گھر والوں کا سید ہے، ان کا سردار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے نگران، سرپرست، محافظ، ان کی ذمہ داریوں کا پورا کرنے والے اور گھر میں فیصلہ کرنے والے۔ ڈیسیجن میکنگ گھر میں کون کرے گا، فیملی میں شوہر، باقی سب بیوی اور بچے اس کے ماتحت ہیں۔ فالرجل سید اہلہ والمرأۃ سیدۃ بیتہا، اور عورت بھی سیدہ ہے، عورت بھی سردار ہے اس کے گھر کی۔ معلوم ہے کہ جو ذمہ داری مرد کی ہے، مرد کی ماتحتی میں عورت کی بھی ہے۔ نہ مرد آزاد ہے نہ عورت آزاد ہے، نہ مرد کہہ سکتا ہے کہ میری ذمہ داری نہیں، نہ عورت کہہ سکتی کہ میری ذمہ داری نہیں۔ مرد اپنی بیوی اور بچوں پر نگران ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے، اس اعتبار سے دونوں کی ذمہ داری ہے، اور دونوں سے قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ اس حدیث کو امام ابن السنی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت بھی گھر پر ذمہ دار ہے، لہذا اس سے بھی پوچھ ہونے والی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فرماتے ہیں، عدد ابنک، ادب با ادب بنا، ادب سکھا، زندگی گزارنے کے آداب، بات کرنے کے آداب، سونے جاگنے کے، کھانے پینے کے، پیشاب پاخانے کے، بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنے کے، دین کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنے کے اعتبار سے تمام اسلامی آداب. ادب ابنک، ادب ڈسپلنڈ بنا. ادب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ با اصول بنانا. ادب ابنک، اپنی اولاد کو با ادب بنا. فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ، اس لیے کہ تجھ سے پوچھ ہونے والی ہے اپنی اولاد کے بارے میں، قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا تیری اولاد کے بارے میں. مَاذَا أَدَّبْتَهُ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ، کہ تُو نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھایا اور تُو نے اپنی اولاد کو کس چیز کی تعلیم دی. عجیب بات یہ ہے کہ علم سے پہلے ادب آیا ہے. علم سے پہلے ادب آیا. جب تک زندگی میں ادب نہ ہو علم نفع نہیں دیتا ہے. علماء کا ادب نہیں ہے تو علم فائدہ نہیں دے گا. قرآن کریم کا ادب نہیں ہے تو تلاوت نفع نہیں دے گی. حدیث کی کتابوں کی تعظیم اور ادب نہیں ہے تو وہ علم واقعی دل میں حکمت کا نور پیدا نہیں کرے گا. دینی مجالس کا اگر ادب نہیں ہے ان مجالس سے استفادہ کی توفیق نہیں ملے گی. ادب زندگی میں، چاہے علم کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو یا اخلاق کا معاملہ ہو، اسلامی آداب کا لحاظ، ایک ڈسپلن لائف، با اصول زندگی. ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، تو نے اپنے اولاد کو کیا ادب سکھایا، تو نے اپنے اولاد کو کیا تعلیم دی. وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ، اور صرف تو نہیں، قیامت کے دن تیری اولاد سے بھی پوچھ ہونے والی. کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ عَنْ بِرِّكَ، کہ تیری اولاد نے تیرے ساتھ کیا حسن سلوک کیا، نیکی کا سلوک کیا یا نہیں. بر نیکی، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. تیری اولاد نے تیرے ساتھ نیکی کا سلوک کیا ہے یا نہیں، اس سے بھی تو پوچھا جائے گا. وَطَوَاعِيَتِهِ لَكَ، اور تیری فرما برداری کی یا نہیں. معلوم ہے کہ اولاد کو ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہے، تو تجھ سے بھی پوچھا جائے گا اور تیری اولاد سے بھی پوچھا جائے گا. تجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ تو نے اپنی اولاد کو ادب اور علم سکھایا کہ نہیں سکھایا. اور اولاد سے پوچھا جائے گا انہوں نے تیرے ساتھ نیکی کا سلوک کیا یا نہیں، اور تیری بات مانی کہ نہیں مانی. لہذا یہ امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس کی سند جید ہے، روایت نمبر 8295. تو ان تین روایتوں سے بات ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن ہم سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے. کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ ان کو ادب سکھایا کہ نہیں، ان کو دین سکھایا کہ نہیں. تو علم اور ادب، علم مؤدب، اس کی تعلیم، اس کی تربیت ضروری ہے. اور جس نے یہ کیا قیامت کے دن چھوٹ جائے گا، جس نے نہیں کیا قیامت کے دن پکڑا جائے گا. تو جو آدمی اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، تعلیم کو دے رہا ہے، ایسا انسان قیامت کے دن اللہ کے ہاں سے بری ہوگا، اس کی پکڑ اور اس کی سزا اس کو نہیں ملے گی. اگر نہیں کیا تو سزا ملے گی. نمبر دو، یہ دنیا میں بھی عزت اور شرف کا ذریعہ ہے. اپنی اولاد کو دین سکھانا، اپنی اولاد کو نیک بنانا، علم اور عمل سے، دین اور علماء سے ان کو جوڑے رکھنا، یہ دنیا میں بھی عزت اور خوشی کا ذریعہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے ہیں، مثلا دینی پروگرام تھا اور آپ کا بچہ اسٹیج پر گیا اور اس نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، یا اس نے دینی احکام بیان کی، حدیثیں بیان کی، تقریر چھوٹی موٹی کر دی، یا آپ کو دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری اولاد ہی ہے، کتنے اچھے سے کھڑے ہو کے سب کے سامنے اس نے دین کی بات بیان کی، ماں باپ کا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے کہ میری اولاد ہے. اگر وہ دیندار ہے، وہ دیندار ہے، لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرتا ہے، عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کا دل خوشی سے پھول جاتا ہے. نعمت الگ، سلوک الگ، لیکن یہ خوشی ان کو دیکھ کر ہوتی ہے. تو دنیا میں بھی عزت اور خوشی کا ذریعہ ہے اگر اولاد دیندار ہو. یہ دوسرا فائدہ ہے تربیت کا. یوں ہی اولاد دیندار تو نہیں بن جاتی نا، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے. آئیے دیکھتے ایک واقعہ سلسلے میں کہ صحابہ کس چیز سے خوش ہوتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشجر شجرۃ. آپ اس روایت میں غور کریں گے صحابہ کے بچے کتنے باادب ہوتے تھے، ان میں علم بھی تھا اور ادب بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں کہا، ان من الشجر شجرۃ، پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا بھی ہے، لا یسقط ورقها، اس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں، وانها مثل المسلم، اور وہ ایک مسلمان کی طرح ہے، اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے. وحدثوني ما هي، ذرا بتاؤ تو صحیح وہ پیڑ کون سا ہے. پیڑوں میں ایک پیڑ ایسا ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں ہیں اور وہ ایک مسلمان کی طرح ہے، اس کی مثال ایک مسلمان کی ہے، بتاؤ کون سا پیڑ ہے. مجلس میں آپ نے سوال کیا. فوقع الناس في شجر البوادي، لوگوں نے مختلف پیڑوں کے نام لینے شروع کیے جو دیہات میں پائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول، یہ پیڑ ہے، یہ پیڑ ہے، یہ پیڑ ہے، نہیں. وقال عبداللہ، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کہتے ہیں، ووقع فی نفسی انہا نخلہ، میرے دل میں بات آئی، وہ کھجور کا پیڑ ہے. انہا نخلہ، میرے دل میں بات آئی کہ وہ پیڑ کون سا ہے، کھجور کا ہے. فاستحییت، لیکن مجھے حیا محسوس ہوئی، میں شرما گیا جواب دینے سے. ایک روایت میں کیوں شرمائے، یوں ہی شرما گئے، نہیں، کہا ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. میں نے دیکھا کہ صحابہ میں بڑے صحابی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سارے صحابہ میں افضل ہیں، علم کے اعتبار سے سب سے اونچے ہیں، لیکن یہ مجلس میں بیٹھے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے رہے، چپ ہیں. جب بڑے چپ ہیں تو میں کیوں بولوں، سوچیے یہ ادب ہے. کہا کہ میں نے دیکھا کہ مجلس میں، حالانکہ میرے پاس جواب ہے، لیکن انہوں نے کیا سوچا دل میں، ان کے پاس بھی تو ہوگا، جب میرے پاس ہے تو ان کے پاس نہیں ہوگا. لیکن جب یہ چپ ہیں تو معلوم ہوا کہ مقام چپ رہنے کا ہے، بولنے کا نہیں. تو انہوں نے اپنے دل میں یہ گمان کیا کہ جب بڑے نہیں بول رہے ہیں تو مجھ کو بھی نہیں بولنا چاہیے. تو انہوں نے اپنے لیے مقتدا کس کو بنایا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی ایک ادب ہے کہ مجلس میں جب بڑے خاموش ہیں تو چھوٹا بھی خاموش ہے. آج ہمارے یہاں پر نہیں ہے چیز. کہا کہ ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، میں نے دیکھا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہیں، نہیں بول رہے کچھ بھی. فکرہت ان اتکلم، مجھے بھی ٹھیک نہیں لگا کہ میں کچھ بولوں. ثم قال، کہ بعض صحابہ جو جواب دے رہے تھے، کہا انہوں نے، حدثنا ما هي يا رسول الله، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا پیڑ ہے، ہم تو نہیں بتا پائے، آپ بتائیے. قال هي النخله، آپ نے وہی جواب دیا، وہ کھجور کا پیڑ ہے. ایک روایت میں ابن عمر کہتے ہیں، فلما قمنا، جب مجلس ختم ہوئی اور ہم مجلس سے اٹھے، قلت لعمر، میں نے حضرت عمر سے کہا، یا ابتا، والد صاحب، واللہ لقد کان وقع فی نفسی انہا النخلہ، ابو جان میرے دل میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور ہی کا پیڑ ہے. قال فقال ما منعک ان تکلم، تو تم نے کہا بیٹا کیوں بیان نہیں کیا تم نے، جواب کیوں نہیں دیا سوال کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیسٹ میں پاس کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ پاس ہوتے دعا دیتے، علم کی برکت کی دعا دیتے، کچھ تو ہوتا۔ کہا کہ تم کو کیا چیز رکاوٹ بن گئی جواب دینے میں؟ قال لم ارکم تکلمون فکرہت ان اتکلم او اقول شیئا، کہا کہ میں نے دیکھا آپ لوگ ہی نہیں بول رہے ہیں تو مجھے بھی ٹھیک نہیں لگا کہ میں کچھ بات کروں یا میں جواب دوں۔ قال عمر، حضرت عمر نے کہا لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِن كَذَا وَكَذَا، بیٹا اگر تو جواب دے دیتا اتنی بڑی مجلس میں کہ کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے دیتا، دنیا میں یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز، ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے یہ چیز پسند ہوتی کہ تو جواب دے دیتا۔ باپ کی چاہت کیا ہے؟ اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دینے کی جواب دے، اس کے پاس وہ علم ہو اور وہ بولے لوگوں میں، دین کی بات بتائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دے۔ باپ کی چاہت یہ، اور کہا کہ اگر تو جواب دے دیتا نا تو مجھے دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے زیادہ پسند ہوتا کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے۔ تو اس زمانے میں اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العلم میں اور امام مسلم نے صفۃ القیامہ والجنہ والنار اس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کی چاہت یہ ہوتی کہ اب دیکھیے وہ مجلس علمی مجلس ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اپنے بچے کو بھی اس مجلس میں لایا ہے، وہ اس مجلس میں اپنی اولاد کو بھی لائے، اور باپ کے ساتھ بچہ بھی اس مجلس میں بیٹھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھ رہے ہیں، بچے کے دل میں جواب آ رہے ہیں، وہ بھی سن رہا ہے، اور بچہ بھی کتنا ذہین ہے کہ کئی لوگ جواب نہیں دے پا رہے، دیکھو اس کے ذہن میں جواب ہیں لیکن وہ صرف ذہین نہیں ہے، صرف ہوشیار نہیں ہے، وہ دیندار بھی ہے، وہ ادب والا بھی ہے۔ اس نے سوچا کہ جب بڑے نہیں بول رہے تو میں کیوں بولوں، حالانکہ حضرت عمر خود چاہ رہے کہ تو بول دیتا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ کیا سوچ رہا، اتنا سمجھدار ہے وہ کہ بڑوں کے آگے نہیں بولتے ہیں اور بڑوں کو دیکھ کے چل رہا ہے وہ، اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بچے کتنا بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کون دیکھ رہا ہم کو، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی، آپ رشتے داروں کے ساتھ بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ فون پر بول رہے ہیں میں راستے میں ہوں اور گھر میں ہیں، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ گھر میں بیوی شوہر کا جھگڑا ہے، ایک دوسرے پر لعنتیں کر رہے ہو، آپ کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کیا وہ نہیں سیکھے گا؟ وہ سیکھے گا۔ لہذا ماں باپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس زمانے میں والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے تھے، انہیں صرف علمی باتیں میمرائز نہیں کراتے تھے، انہیں زندگی میں مجلسوں کا آدب سکھاتے تھے، لوگوں کے ساتھ بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، جینا، اس کا ڈسپلن ان کے اندر پیدا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہم میتھس اور فزکس اور کیمسٹری اور جیوگرافی اور جیولوجی اور بایولوجی یہی ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں، اسی کے مارکس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اگر اس میں پاس نہیں ہوا یا کم مارکس ملے ہمارا سینہ غم سے بھر جاتا ہے اور ہم ڈوب جاتے ہیں اس میں، لیکن دینی اعتبار سے کہ ٹھیک ہے کم مارکس ملے میرے بچے کو، لیکن یہ بچہ دیندار ہے، یہ باخلاق ہے، یہ میرے لیے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہ سماج میں کچھ خیر کا کام کرے گا، اچھا انسان بنے گا، مارکس کم ہوئے تو کیا ہوا، جانور ہو جاتا ہو۔ آپ غور کریں دنیا میں کتنے لوگ ہیں کم مارکس ملتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ اچھے انسان ہوتے ہیں۔ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں اس کو؟ جینیس، ایسا جینیس جو بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، آپ کو ایسے اولاد چاہیے؟ نہیں، بولا بالا سیدھا سادہ، فیل ہونے والا، مارکس کم لانے والا بھی چلے گا، لیکن وہ دیندار ہو، سمجھدار ہو۔ کئی لوگوں کو یہ عجیب لگے گی بات میں، کیوں؟ کیونکہ پڑھا لکھا جب آپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کے چلا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ ہم نے اس کو نہیں سکھایا جو سکھانا چاہیے تھا۔ اولاد کو دیندار بنانا، اس زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، آپ کا بچہ دنیا میں بھی تعلیم یافتہ ہو، اور دیندار بھی بنے، نور علی نور، بہت اچھا ہے یہ. لیکن دنیا کا اتنا دھیان دے کہ اس کو دنیا میں کامیاب کریں، ایکسٹرا کلاس لگا کے یہ وہ سب کر کے، لیکن اس کو ایک اچھا انسان اگر آپ نہیں بنائیں تو آپ فیل ہو گئے. آپ نے ایک فرعون پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دیا، تو دنیا کے اندر آپ نے قارون اور حامان چھوڑ دیا، وہ خود بھی برباد ہوگا، آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا دنیا آخرت میں، اور ساری انسانیت کو برباد کرے گا. بگڑا ہوا انسان مصیبت ہے، عقل مند ہونا اس کو اچھا نہیں بناتا ہے. لیکن ایک انسان جو سدھرا ہوا ہے، عقل تھوڑی کم ہے پھر بھی وہ اچھا ہے، سمجھے اس بات کو، اپنی اولاد کو اچھا انسان ہوتا ہے. سکسیسفل، کامیاب، صرف کامیاب کافی نہیں ہے، اچھا انسان بننا بھی ضروری ہے. ناکام انسان بہت سارے دنیا میں ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں، کامیاب انسان بہت سارے دنیا میں ہوتے ہیں لیکن برے ہوتے ہیں. دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے، دینداری اصل ہے. لہذا یہ دوسری چیز ہے، جیسے اولاد ہے، دیندار ہے، نیک ہے، وہ دیکھ کے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے، دنیا کی خوشی ہے. نمبر تین، اولاد کی تربیت کا تیسرا فائدہ، بڑھاپے کا سہارا. بڑھاپے کا سہارا، دنیاوی ایجوکیشن، اکنامکس، مارکیٹنگ، اکاؤنٹس، پیسہ، بزنس مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں انسان کو سکھاتی ہے بھائی سب چیز سوچنا ہے پروفٹ اینڈ لاس میں، کتنا لگایا، کتنا آیا، فائدہ کتنا ہے، فلاں چیز میں انویسٹ کریں گے کیا فائدہ ہے. جب آپ اپنی اولاد کو آپ نے ایسا بنایا، بڑھاپے میں بھی تو سوچے گا نہ وہ کہ ماں باپ کے علاج کے لیے اتنا خرچ آ رہا ہے، اس کے ریٹرنز کیا ہیں، واپس کیا ملنے والا ہے، کائے کو اچھے ہاسپٹل میں لے جاؤں، سڑے ہوئے کسی ہاسپٹل میں لے جاتا ہوں، کیوں میں ان کا علاج کروں، کیوں میں ان کے لیے کچھ کروں. وہ تجارتی سوچ رکھتا ہے، اس کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایسے بھی جانے والے ویسے بھی جانے والے ہیں، میں ان کے لیے کیوں اپنا پیسہ خرچ کروں، کیا ملنے والا ہے، خام خواہ اتنا کمایا ہوا چلا جائے گا، مت کر علاج ان کے لیے، مت کر کچھ. اگر ایک انسان یہ سوچ رکھتا ہے، آپ غور کریں، وہ جانور ہے لیکن دیندار اولاد ہے. میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، اور ان کے ذریعے میں دنیا میں آیا، انہوں نے مجھ کو ایک بچے سے بڑا انسان، جوان انسان بنایا، پڑھایا لکھایا، سب کچھ میرے لیے کیا، ایسے وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں؟ اور انہوں نے نہیں کیا میرے لیے، پٹائی کی بچپن میں، نہ پڑھایا لکھایا، مجھ کو جاہل رکھا، برا سلوک میرے ساتھ کیا، کچھ بھی ہو، ماں باپ ہے نا، ماں باپ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، چاہے انہوں نے میرے ساتھ دنیا میں، زندگی میں، بچپن میں اچھا سلوک نہ کیا ہو، پھر بھی میں کروں گا. کب بنے گا ایسا؟ دین، اس کی زندگی میں اگر دین ہے تب بنے گا ایسا. اولاد اگر دیندار ہو، ماں باپ کو بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں، صرف دواؤں کے لیے نہیں، ہمدردی کے لیے. بڑھاپا غم ہے، بڑھاپا عاجزی ہے، بڑھاپا بیماری ہے. حدیث میں ہے کہ ساری بیماریوں کے لیے علاج ہے سوائے بڑھاپے کے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں، واپس سے جوان نہیں، دھوکا ہے، بڑھاپا بڑھاپا ہے، وہ موت کی طرف بڑھنے والی پہلی سیڑھی. بڑھاپے بھی انسان کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا بدن بیماریوں سے گھر جاتا ہے، اس وقت میں اس کو حوصلے کی، ہمت کی، نرمی کی، شفقت کی، محبت کی، قدر کی، تعریف کی ضرورت ہوتی ہے. اولاد اگر نیک ہے، بڑھاپے میں والدین کی تکلیف کے باوجود اور بیماریوں کے غم کے باوجود اولاد خوشی بن جاتی ہے، سہارا بنتی ہے. یہ کب بنتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اولاد دیندار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، احسان کا سلوک کرو گے، انصاف کا نہیں احسان کا، ظلم والا نہیں احسان کا. ظلم والا کیا ہے؟ تم نے ستایا مجھ کو، اب دیکھو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اب ضرورت پڑی نا میری، ہاں یہ ظلم ہے. انصاف کا کیا ہے؟ جتنا تم نے کیا ہے میں اتنا ہی کروں گا، زیادہ نہیں. احسان کیا ہے؟ تم نے جیسا بھی کیا ہے میں اس سے زیادہ کروں گا، اور یہ سمجھوں گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ احسان ہے. جتنا انہوں نے کیا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکتا بہترین طور پر کرنے کی کوشش کریں، احسان. وبالوالدین احسان اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیری زندگی میں وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، ایک یا دونوں، ایک پہلے ذکر کیا، دونوں بعد کیا، کیونکہ جب ایک رہ جائیں تو اس کو سہارے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی رہ گئی، اب اس کا دکھ درد بانٹنے کے لیے کون ہے؟ اب وہ زیادہ ولنریبل، اب وہ زیادہ کمزور ہے، کیونکہ اس کا سہارا دنیا میں جو تھا، زندگی بھر اس کے ساتھ تھا، وہ چلا گیا ہے، شوہر ہے، اکیلا رہ گیا، بیوی چلی گئی. احدہما، پہلے ذکر کیا اس کو زیادہ ضرورت ہے ہمدردی کی، او کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو اف تک مت کہنا، کیا مصیبت ہے، کیسے تم لوگ ہو، مرتے بھی نہیں. بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہے اولاد، فلا تقل لہما اف، اف ادنا کلمہ، اس سے کم کچھ نہیں ہے، سختی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے اس سے کم کچھ نہیں ہے. فلا تقل لہما اف، اف تک مت کہنا، اف کیا مصیبت ہے. ولا تنہرہما، اپنی زبان سے اف مت کہنا، اور اپنے ہاو بھاو سے، اپنے چہرے کے اور ہاتھ پاؤں کے بدن کے انداز سے ان کو جھڑکنا مت، کہ ہاتھ اٹھایا تھا مارنے کے لیے لیکن مارا نہیں، کیا تو نے بہت بڑا احسان کیا، پھر ہاتھ اٹھانا مارنے تھپڑ سے زیادہ ہے، تو نے بتا دیا کہ میں کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. ماں باپ ہاتھ اٹھاتا ہے، جھڑکتا ہے ان کو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑک تک مت، اشاروں میں کچھ ایسا مت کر جس سے ان کا دل دکھے. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرے تو اکرام کے ساتھ بات کر، قول کریم کا اہتمام کر، ایسے کلمات ان سے کہہ جو ان کی عزت اور احترام اور اکرام والے ہوں، ادب اس میں ہو. ان کو بڑا ابھی بھی میں مانتا ہوں، پہلے چھوٹا تھا میں، کھانے پینے میں ہر چیز میں آپ کا محتاج تھا، آپ سے ڈرتا تھا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب تم کو مجھ سے ڈرنا پڑے گا، اب تم میرے محتاج. نہیں، اب بھی تو چھوٹا بنا رہے، ان کو بڑا بنا، ان سے اکرام کے ساتھ بات کر، احترام کر، نرم بات کر، قول کریم جس میں نرمی اور احترام، جس میں شفقت ہو، جس میں شفقت ہو، ان کے ساتھ سلوک کر، اچھا کر. قول کے اعتبار سے کہا، اوف مت کہے، جھڑک مت، اور قول کریم. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی تواضع کے بازوؤں کو، عاجزی کے بازوؤں کو، رحمت کے ساتھ ان کے لیے جھکائے رہ، ان کے ساتھ اکڑ مت، سینہ تان کے بات مت کر، کندھے اٹھا کے بات مت کر، اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھ جیسے غلام مالک کے سامنے ہوتا ہے، ان کے آگے تواضع اور رحمت کے ساتھ جھکا رہے، نرمی کا سلوک کر، عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ رہے، شفقت کے ساتھ رہے، کیسا؟ جیسے ایک پرندہ اپنے چوزے کو، بچوں کو سنبھالتا ہے، بازوؤں کو جھکا لیتا ہے، اپنے پروں میں سمیٹ ان کو سنبھال، ان کو بچا، ان کو دنیاوی تکلیفوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کو اپنے بازوؤں میں لے، یہ نہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو لے لیا ان کو چھوڑ دیا، نہیں، یہ نہیں کہ ان سے بات کرے تو گھمنڈ کے ساتھ ہاں بولو کیا ہے، نہیں، ان کے ساتھ تواضع سے پیشہ، رحمت سے پیشہ، اپنے آپ میں جھکاؤ پیدا کر ان کے بالمقابل، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور نہ صرف یہ کہ تو خود نرم بات کرے، نہ صرف یہ کہ تو ان کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے، ان کو بچائے، سنبھالے، ان کو محفوظ رکھے، بلکہ اللہ سے آخرت کے معاملے میں بھی دعا کر، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کر، کیونکہ میں اے اللہ میں یہاں تک تو کر سکتا ہوں لیکن آخرت میں وہ تیرے حوالے ہیں، اے اللہ میں نے یہاں تک تو کر دیا، ان کے ساتھ میں نے رحمت کا سلوک کیا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ نہیں کہ باپ کے لیے مانگے ماں کے لیے نہیں، ماں کے لیے مانگے باپ کے لیے نہیں، دونوں، اے اللہ ان دونوں پر تو رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، انہوں نے بچپن میں مجھ کو سنبھالا ہے، اے اللہ تو ان کو ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کر، عذاب نہیں، سزا نہیں، یہ نہیں کہ اولاد ماں باپ سے کہے آخرت میں دیکھ لوں گا تم کو، کیوں، تو کیا ملنے والا ہے تجھ کو، اگر وہ جہنم میں چلے جائیں تیرا کیا فائدہ ہے، کچھ تو انہوں نے تیرے لیے کیا، تیری چاہت کے مطابق نہیں کیا، ان کی طاقت کتنی تھی، اتنی نہیں تھی، نہ مجھ کو پڑھایا لکھا، مجھ کو انجینئر نہیں بنایا، ڈاکٹر نہیں بنایا، کیا کیا مجھ کو، آج در در کی ٹھوکرے کھا رہا ہوں میں، اچھی بات ہے، انہوں نے تیرے لیے ٹھوکرے کھائی، باپ نے ٹھوکرے کھائی، ماں نے تیری گندگی صاف کی، کبھی خیال رکھا، اس کا احساس ہے، ان کی طاقت نہیں تھی کہ تجھ کو اتنا پڑھاتے، ان کی طاقت نہیں تھی کہ تجھ کو 5 سٹار ہوٹل سے لا کر تجھ کو کھلاتے یا وہاں لے جاتے، ان کی طاقت نہیں تھی کہ ہر ہفتے میں پکنک پہ تجھے لے جاتے، ان کی طاقت نہیں تھی کہ تجھ کو بہت بڑے کالج اور اسکول میں داخل کرتے، نہیں تھی ان کی طاقت، جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا، یہ دیکھ، یہ مت دیکھ کے کتنا کرنا چاہیے تھا، یہ دیکھ کے کتنا کر سکتے تھے، اور ان کے لیے دعا کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ جیسا بھی پالا پوسا، جتنا بھی کیا، بہت کیا، آج میں کھڑا ہوں نا، اسی لیے تو کھڑا ہوں، انہوں نے پالا پوسا، پھینکا نہیں اس کو کہیں، میری گندگی کی وجہ سے، میرے راتوں میں اٹھ کے رونے کی وجہ سے، میرے ضد کرنے کی وجہ سے، مجھ کو چھوڑا نہیں کسی بھیڑ میں، بلکہ میرا ہاتھ پکڑے رکھا بھیڑ میں اور کہا بیٹا ہاتھ چھوڑنا نہیں، پکڑے رکھو، ادھر ادھر جانا نہیں، بالکل دوڑنا نہیں، ہاتھ پکڑ کے رکھا میرا مضبوطی کے ساتھ میں، زندگی کی اس بھیڑ میں میرا ہاتھ وہ ہمیشہ تھامے رہے، اب میں بڑا ہو گیا، اب مجھ کو ان کے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو میرے ہاتھ کی ضرورت ہے، اب میں اپنا ہاتھ چھوڑا لوں اسے، اس سے بدتر کیا بدلہ ہوگا، میں نہیں کر سکتا، اے اللہ میں نے ان کا ہاتھ تھامے رکھا لیکن اب ان کو میں چھوڑ رہا ہوں تیرے پاس، اب یہ دنیا سے جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، اب ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ میں نے رحم کے ساتھ ان کو یہاں تک لایا، اے اللہ آگے کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کر، یہ جذبات اولاد میں والدین کے لیے ہونے چاہیے، لیکن یہ کہاں سے آئیں گے، دنیاوی تعلیم سے، فزکس میں بتائے جاتے ہیں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، جیوگرافی میں، لٹریچر میں، کہاں ہیں، تجارتی اصولوں میں کہیں ہے ایسا، है ही नहीं है, मैथमेटिक्स में है नहीं, ये कहां है दीन, कि इंसान खोने को पाना बना ले। दुनिया में मैं इनके लिए खो रहा हूं अपने औकात, अपनी तवज्जोहात, अपना माल, बाज़ औकात इज्जत भी। बाप एकदम अनपढ़ है, पजामा पहना हुआ है, फटा हुआ कमीज है, गैरतमंद है, अभी भी दुकान पे बैठता है जिसपे पहले से था, जिसपे पढ़ा लिखा के उसी दुकान से मुझको बड़ा किया है, मैं बहुत बड़ा बन चुका हूं आज, मैं बिजनेसमैन बन गया, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन गया। अब बाप मुझसे मिलने आए किसी वक्त में मेरे ऑफिस में, मेरी इज्जत कम हो जाती है, अरे ये बाप उसका है। बाज़ औक़ात आदमी इसको भी जिल्लत समझता है, जो इसको जिल्लत समझे वो जलील है, वो मेरा बाप है, वो मेरी मां है, चाहे अनपढ़ क्यों ना हो। ये जो इंसान है ये कब बनता है? दीन, दुनिया नहीं, दुनिया में उलूम ऐसा नहीं बनाते इंसान को, दीन ही बनाता है कि वो मां बाप का सहारा बने बुढ़ापे में, उनका हाथ नहीं छोड़े बल्कि अपने कंधे उनके लिए पेश करे, झुकाए, मेरे कंधे पे हाथ रखो, हाँ चलो चलो आराम से चलो, गड़बड़ नहीं है, आराम से एकदम अपने कंधे उनके लिए पेश करे, उनको अपने हाथों से उठा के दवाखाने के पलंग पे रखे। ये औलाद है कौन? बाज़ औक़ात आप देखिए, हमने अपनी जिंदगी में देखा है, पढ़ी लिखी औलाद काम नहीं आती, जाहिल बेटा होता है एकदम, जो अनपढ़ है, हमाली करता है, माँ बाप के पास वही रहता है, दवाखानों में वही उठाता बिठाता खिलाता पिलाता है, पाखाना साफ करता है, पढ़ा लिखा खाली पैसे भरता है या दूर रहता है, अब मेरे को नहीं जमता ही। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर हमदर्दी है, ये बिजनेसमैन बन चुका है, उसमें इंसानियत है, दीनदार से तालीम नहीं तरबियत से उसको अच्छा इंसान बनाइए, वो आपके बुढ़ापे में आपके काम आएगा, न सिर्फ ये कि बुढ़ापे में, उसके बाद भी, मौत के बाद भी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आज जिक्र की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इसको हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। मजीद और चीजें जो हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में देखेंगे। औलाद की तरबियत बहुत अहम चीज है, उनकी तालीम, दीनी तरबियत, दीनी मिजाज उनका बनाना बहुत अहम चीज है, इसको इसके बारे में लापरवाही न करें, ये दुनिया और आखिरत में काम आने वाली चीज है और इसका एहतमाम बहुत जरूरी है। أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.